کئی حدیثوں میں یہ بات ہم کو سمجھائی ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ کوئی قوم کا ہو کسی جگہ کا ہو اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ.
اتق اللہ حیثما کنت. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا ہے ابو ذر یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت, تو جہاں کہیں دنیا میں رہے جس مقام پر ہو تو اللہ سے ڈر. ایک چھوٹا سا جملہ ہے. دکان پر آپ بیٹھے ہیں اللہ سے ڈریں, آپ گورنمنٹ کی کرسی پر ہیں اللہ سے ڈریں, آپ تدریس کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں, آپ کسی اسکول کے ٹیچر ہیں اللہ سے ڈریں کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں نہیں پوری کر رہا. ہر جگہ پر ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں اللہ سے ڈرے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں محبت سے, گھر میں جاتے ہیں تو ان کا رخ بدل جاتا ہے. اپنی بیوی کو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ میری باندھی ہے, اس پر اب مجھے جو چاہے آرڈر نکالیں. حالانکہ فقہا نے لکھا کہ وہ آزاد عورت ہے, لیکن ہم ان کے حقوق نہیں ادا کریں. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں لیکن اپنی لڑکیوں کے حقوق نہیں دیتے, اپنی بہنوں کے حق نہیں دے رہے, اور کہتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ہمارے والد صاحب نے بہت پیسہ ان کو دے دیا تھا تو وہ آپ خود ہوئی. بھئی آخر پورا رکوع نازل ہوا میراث کا, یوسیکم اللہ, کس کے بارے میں نازل ہوا؟ یہ ہمارا کیسا اسلام ہے میرے بھائیوں کہ جب پیسہ جمع کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم اس رکوع کو بھول جاتے ہیں. پورا رکوع نازل ہوا میراث کا, اس رکوع کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کس کو نافرمانی کر کے چھوڑ دیتے ہو, یہ کیسا ایمان ہمارا؟ اس قسم کے نفاق نے, اس ناسمجھی نے امت مسلمہ کو اس وقت میں پریشان کر رکھا ہے. اگر دین کا صحیح فہم آ جائے, اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے فرمایا یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت بتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, کوئی برائی اگر ہو جائے تو کوئی اچھا کام فوراً کرو تاکہ وہ مٹ جائے. اور تیسرا جملہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا, وہ خالق الناس بخلق حسن, دنیا میں بچنے والے تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے. مسلمانوں کے اخلاق, مسلمان نوجوانوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح پیش آتے ہیں. آپ موٹر میں سفر کر رہے ہیں, آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, یہاں تو ہاتھ مجھے معلوم نہیں, میں تو مہمان ہوں. میں ہندوستان میں دیکھتا ہوں, سورت اسٹیشن پر بس اسٹاپ پر میں کھڑا تھا, اسکول میں پڑھنے والے مسلمان طلبہ وہ ہاتھ میں بکس وغیرہ لے کر, وہاں بھیڑ بہت ہوتی ہے بس میں, تو جیسی بس رکھی گئی وہاں کہ بھئی یہ مانوی جانے والی بس ہے, تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتابیں جو ہے وہ کھڑکی میں سے ایسے ڈال لیتے ہیں یا اندر کود کر بیٹھ جاتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھے آدمی کھڑے ہیں, عورتیں کھڑی ہیں, اور وہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اخلاق ہے کہ بوڑھا آدمی موٹر میں کھڑا ہے, ایک عورت بیچاری کھڑی ہے اپنے بچے کو لے کر, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں اپنی بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم نے فوراً جگہ روک لی. منا سے عرفات جا رہے تھے, دھکے دے کر چڑھ گئے اور بیچاری عورتیں ٹھٹک کر رہ گئی. ان کو میں نے کہا یہ حج میں آئے, ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ عورت ہے کمزور ہے, ہم نوجوان ہیں ہم تو کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کو بیچاری کو بٹھائیں. اتنا معمولی اخلاق بھی ہمارے اندر سے نکل گیا. ایک شادی کے موقع پر میں بیٹھا ہوا ہوں گاؤں میں, اور ایک آدمی نے, میں قریب میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بوڑھے آدمی نے کسی بچے کو بلایا وجراتی میں, کہا بھائی ذرا پانی جاؤ نا, تو اس نے کیا جواب دیا, تمہارا بھنگی گیلا ہے کہ میں نے کیا. اور میں سن کر حیران ہو گیا, اللہ یہ امت کی اخلاق اتنے گر گئے کہ اس بوڑھے کو یہ آدمی ایسا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیر ٹوٹ گئے ہیں جا کر پی لو. یہ وہ بات ہے جو میں نے کہا کہ لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے. میرے بھائیوں, علماء دین پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لیں کہ ہمارے نوجوان کہاں چل رہے ہیں, ہمارے عورتوں کا کیا حال ہے, ہمارے تاجر کس رخ پر جا رہے ہیں. ہر ہر پہلو پر بیدار مغزی کے ساتھ علماء کو دیکھنا ہے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء امت کے لیے, امت کا نمک ہے نمک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک کہوت کہ تم زمین کے نمک ہو, اور نمک میں نمک اپنی نمکینی جب چھوڑ دیتا ہے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے. نمک جو ہے وہ اپنی نمکینی ختم کر دے سالٹ، اس میں اگر کھاراپن نہ رہے تو پھر وہ کھانا اچھا لگے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ علماء نے اپنا نمک چھوڑ دیا ہے، اپنی نمکینی جو ہونی چاہیے، جو بیدار مغزی، جو وقت کے حالات کے مطابق کام کرنا چاہیے، اس کا فکر ہی نہیں کرتے. تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ امت میں آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میرے دوستو، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن بات ہے کہ میں ایک بات سوچوں اور سارے لوگ میری بات سے متفق ہو جائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، فارسی زبان میں خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، اللہ نے پانچ انگلیاں برابر سرابر نہیں بنائی، ایک چھوٹی ہے، اس سے بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، چھوٹی یہ انگوٹھا ہے، لیکن یہ پانچوں جب ملتی ہیں تو کوئی چیز پکڑی جاتی ہے. تو یہ فارسی میں ایک مثل مشہور ہے کہ لوگوں کی عقلوں میں تفاوت ہے، لوگوں کی فکروں میں تفاوت ہے. تو یہ بات تو ہو ہی نہیں جائے کہ سارے لوگ ہماری میری ہی بات مانیں. آدمی اپنی بات تو کہہ سکتا ہے، سامنے والے کی بات اگر غلط سمجھتا ہے تو اس کو بتائے، دلائل کے ساتھ بتائے کہ میں فلانے دلیل کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ آپ خطا پر، تو کہہ دے، اس کا فرض اتنا ہے. لیکن پھر اور راستے اختیار کرنا، بدنام کرنا لوگوں کو، ایسی چیزیں شروع کرنا جس سے امت میں ایک قسم کا انتشار پیدا ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے. اسلام کے ساتھ بہت بڑا یہ لوگ دھوکہ کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے میرے دوستو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. ہر آدمی جو نیک کام کرتا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتے، آپ اپنے طور پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اس کی مخالفت نہ کریں. نظام الدین میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں مولانا کہ بھائی، ہر دیندار جماعت یا دینی کام کرنے والوں کے رفیق بنو، فریق نہ بنو. بہت اچھا جملہ ہے، ہر دینی کام کرنے والے کے رفیق بنو، فریق نہ بنو. اگر آپ ایک دینی کام کر رہے ہیں، مولانا صاحب جیل میں جاتے جا کر وہاں کر لے، بہت اچھی بات ہے. میں اگر وہاں وہ کام نہیں کر سکتا تو میں نہیں، لیکن کم سے کم میں ان کی مخالفت تو نہ کروں. کوئی آدمی یہاں کے مقامی جتنے بھی لوگ ہیں، افریقی لوگ، ان کو پڑھانے کی محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مولانا صاحب محنت کر رہے ہیں میرسبر میں، جو نابینا لوگ ہیں بالکل دونوں آنکھوں سے، بھائی ان کو پڑھائیں، بہت اچھی چیز ہے. اگر میں یہ مدرسہ نہیں شروع کرتا تو کم سے کم یہ شروع کریں، اس کی تو قدر کرو. یہ کہتے ہیں نظام الدین والے کہ دینی کام کرنے والوں کے فریق نہ بنو، رفیق بنو، رفیق بنو اور فریق نہ بنو. اگر اتنی چھوٹی سی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ انتشار ختم ہو سکتا ہے. اپنے دلوں میں میرے بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے کا جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر رہیں، مسلمان کا فکر اور مسلمان کا عمل الگ الگ نہ ہو. دنیا کی قومیں اس طرح جمع ہو چکی ہیں کہ جیسے کسی کھانے پیالہ جو ہے اس کے اوپر کھانے والے جمع ہو گئے. یہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ دنیا کی قومیں، ایک زمانہ آئے گا تمہارے پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر. بالکل یہ حالت اس وقت موجود ہے. تو جب ایسی حالت ہے پھر ہم افطرا کریں اپنی صفوں میں، پھر ہم یہ بات نہ سوچیں کہ ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں. دین کے مختلف شعبے ہیں، مختلف لائنوں سے کام کرنے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، نبوت ملنے سے پہلے ابھی غار حرا میں جبرائیل امین تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ نے یہ کام کیا مکہ کی سوسائٹی میں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی کی مہمانداری کی، کسی کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے تو اس کو جا کر پیسے دیے. یہ کام آپ کرتے تھے، سماجی کام، سوشل ورک رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا، نبوت سے پہلے کیا. اور یہ بخاری کی روایت ہم کو بتا دی. اس لیے کہ آپ جب غار حرا سے تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ اقرا، اور آپ نے فرمایا ما انا بقاری، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر زور سے دبایا، تین مرتبہ ایسا کہا، پھر آپ کی زبان سے آیت جاری ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان. جبرائیل چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اتنا اثر ہوا
کہ اپنا سامان لپیٹ کر غار حرا سے نیچے اتر آئے اور سیدھے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها ان کے کمرے میں تشریف لے گئے اور آپ کی زبان سے جملہ نکلا زملونی زملونی مجھے کمبل اڑاؤ انی خشیت علی نفسی مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ بے حد ذہین تھی, اللہ تعالیٰ نے عجیب فہم ان کو عطا فرمایا تھا, عجیب فہم. انہوں نے کیسے تسلی کے الفاظ بیان فرمائے, انہوں نے سنتے ہی کہا کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا, کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ انک لتقضی الطائف, آپ تو مہمانوں کی مہمانی کرتے ہیں اور آپ جو ہے تو عین والا مصائب الحق و تقسم المعدوم اب کما قال, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو آپ دیتے ہیں, آپ مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرتے ہیں. یہ بخاری کی روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ جبرائیل کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوشل کام کرتے تھے. ہم لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں اس پر غور نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا پہلا طبقہ قبل النبوت میں لوگوں کی خدمت کرنا. کوئی بڑھیا بالکل معمولی قسم کی جا رہی ہے, بڑا گٹھڑا اپنے سر پر, سنادید قریش بیٹھے ہوئے ہیں, قریش کے بڑے بڑے سردار جس کو عربی میں سنادید قریش کہتے ہیں, اور وہ مذاق کر رہے ہیں, دیکھو بے وقوف کو سامان اٹھایا نہیں جا رہا اور لڑکتی ہوئی جا رہی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرماتے, آپ نے دیکھا کہ خامخواہ اس بیچاری کے مذاق اڑا رہے ہیں اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سیدھے ان کے پاس گئے, اماں یہ بوجھ مجھے دے دیجیے. اپنے سر مبارک پر وہ بوجھ رکھا اور اس کے گھر تک پہنچائے. میں نے اور آپ نے کبھی کسی بڑھیا کا سامان نہیں اٹھایا ہے. ہم کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث ہیں؟ مکہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی, سمع صوتا یقول آہ آہ, آپ نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص آہ آہ کر رہا ہے. فلتفت یمینا و شمالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا کہ آواز آہ آہ کے کہاں سے آ رہی ہے. پھر آپ نے جھانک کر دیکھا, ایک حبشی غلام ایک چکی کے پاس بیٹھا ہے, اس کا بدن کپ کپا رہا ہے اور وہ آہ آہ کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور کیا جملہ فرماتے ہیں, ما لک یا اخی, اس جملے کو دیکھو, ما لک یا اخی, میرے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ حبشی غلام اور یہ قریش کا اعلی درجے کا انسان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا نسب نہیں ہو سکتا. قریش کے اعلی خاندان کا انسان ایک غلام حبشی کو جا کر کس لفظ سے خطاب فرما رہے ہیں؟ ما لک یا اخی, اس نے کہا کہ اخذتنی الحما, مجھے بخار نے پکڑ رکھا ہے اور میرا جسم کپ کپا رہا ہے, میرا جو مالک ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اگر اتنا آٹا میں نہیں پیسوں گا تو میری پٹائی کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تنہ ہے الگ ہو جا تو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی ہاتھ میں لیا, اس کا آٹا پیسا. کھیل نہیں ہے مولانا, وراثت انبیاء, وراثت انبیاء کا دعویٰ کرنا کھیل نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی سیرت کو غور سے پڑھو, ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں سیرت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک واقعے کو غور غور سے پڑھو کہ آپ نے کس طرح کیا تھا, کیسے ایسے مہمان بےہودہ قسم کے آ جاتے تھے جو آپ کے بستر پر خراب کرتے تھے, پیشاب پخانہ کرتے تھے آپ کے بستر پر, اور آپ اپنے ہاتھ سے اسے صاف کرتے تھے. وہ اپنی تلوار بھول جاتا ہے, واپس آیا بڑا شرمندہ تھا, آپ نے کہا نہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے, لو یہ تمہاری تلوار. دیہات کے لوگ مسجد نبی میں آتے ہیں پیشاب کرتے ہیں. ایک آیا بہار مسجد نبی میں پیشاب, حضرت صحابہ کھڑے ہو گئے, بخ بخ, ارے کیا کر رہے؟ آپ نے فرمایا, لا تزمیرو, اس کو پریشان نہ کرو, اس کو پیشاب کر لینے دو. گاؤں کا آدمی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو, کچھ نہیں پیشاب کر. اس میں آپ کی دو حکمت رہتی ہے, اگر آپ نے ان کو ابھی اٹھایا تو وہ پیشاب کرتا ادھر جائے گا تو ساری مسجد, یہ بھی ایک حکمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پیشاب کر لینا. جب پیشاب سے فارغ ہوا آپ نے غصہ نہیں کیا, غصہ نہیں فرمایا, بلکہ اس کو قریب میں بلایا,
اور بلا کر بٹھایا اور یوں فرمایا کہ ان ھذہ المساجد لا تصلح لبول ولا لغائط، یہ اللہ کی مسجد پیشاب پخانے کی بھائی جگہ نہیں ہے، انما بنیت المساجد لذکر اللہ، اللہ کی مسجدیں تو اللہ کے نام کے اللہ کے ذکر لیے بناتی، ایسا نہیں کیا کرتی. اور صحابہ سے کہا کہ وہ زمین کو کھرچ کر پھینک دو، غریقوا علی الماء، پانی کا ڈول اس پر ڈالو تاکہ وہ، چونکہ اس وقت میں ایسے فرش تو تھے نہیں مسجد نبی میں، وہ تو ریت کنکر تھے، تو آپ نے کہا اسے نکال کر پھینک دو، لیکن غصہ نہیں کیا آپ نے، اس کو دھکے مار کے باہر نہیں نکالا. یہ ہے نبوت. نبی کس طرح انسانوں کی ہمدردی کر کے کام کرتا ہے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کسی انسان کو، چھوٹے بچے کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جانے کے لیے باہر تشریف لائے، ایک بچہ رو رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے، بچے کو پوچھا کیا تو کیوں رو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ سب لوگ جن کے ماں باپ ہیں ان کو کپڑے پہنا کر عیدگاہ میں جا رہے ہیں، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے گھر لے گئے. عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، اب واپس ہوئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فاطمہ اس بچے کو غسل دو اور حسن حسین کے کپڑوں میں سے اس کو کپڑا پہنا. جب اس نے غسل دیا کپڑا، پھر آپ اس کی انگلی پکڑی اور آپ لے گئے، ایک یتیم بچے. یہ ہے امام الانبیاء اور اس کے ورثہ ہیں. میرے بھائیو، اسلام نے ہم کو عجیب و غریب زندگی کا رخ سکھایا ہے، ہم انسانوں کے کام میں آ جائیں. آج صبح بھی ہم نے ایک بات عرض کی تھی، میں نے کہا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیسے اصول بیان کیا، اما زبد فیذهب جفاء، جو کچرا ہوتا ہے وہ تو بہ کر چلا جاتا ہے پانی کے اوپر، جو پانی کے بہاؤ ہوتا ہے اس میں جو کچرا ہوتا ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، اس کو کوئی لوگ چھیڑتے بھی نہیں ہے، وہ تو بہ کر چلا جاتا ہے. وہ اما زبد فیذهب جفاء وہ اما ينفع الناس فيمكث بالارض، جو چیز نفع دینے والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ زمین میں باقی رہتی ہے. دنیا میں قومیں بلند اخلاق کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں اور بلندی پر پہنچتی ہیں. مصر کا ایک مشہور شاعر ہے شوقی، شوقی نے شعر کہا، انما الامم بالاخلاق فاذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. دنیا میں قومیں اخلاق اور کیریکٹر سے بنا کرتی ہیں، جب قوموں کے کیریکٹر بودے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، وہ قومیں تباہ اور برباد ہو کر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. آج میری قوم کے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ہم کسی کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم غریبوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ہم اپنے بھائیوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، ہم اپنی بہنوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. امت کے علماء کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کا احساس کریں اور اس سلسلے میں محنت کریں، لوگوں کو صحیح اسلام سمجھائیں. صحیح اسلام سمجھانا بہت ضروری ہے. عمر جیسا آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، اے کعبۃ اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو بہت معزز و مکرم ہے، بیت اللہ سے خطاب کرتے ہیں عمر، اے بیت اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تو بہت معزز و مکرم ہے، لیکن قسم خدا پاک کی، ایک مسلمان کا دل تجھ سے زیادہ قابل احترام، ایک مسلمان کا قلب تجھ سے زیادہ. دل بدستاور کے حجی اکبر فارسی میں کہتے ہیں، ارے میاں کسی غریب کا دل، اللہ میاں کو کہاں ڈھونڈو گے، خدا کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو کہاں تلاش کرو گے، عند منکسرۃ القلوب، ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رہتے ہیں، شکستہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وہاں اللہ کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہم حدیث شریف کو غور و فکر سے پڑھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھیں. ہمارا تو حال یہ ہو گیا کہ ہم ربیع الاول میں تقریر کرتے ہیں سیرت النبی، اور پھر سارے سال کچھ بھی نہیں. نہیں نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو معاملہ ایسا ہے کہ روز پڑھنی چاہیے، روز. اس لیے روز پڑھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ بنا کر چھوڑا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ ہے، تو پھر آپ کے اسوے آپ کی زندگی کو تو ہمیں روز پڑھنی چاہیے. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابیں مکمل 3 مرتبہ پڑھی ہو؟ آج ذرا پوچھیں. میں بھروچ میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا، نماز ہو چکی تھی، تو کچھ نوجوان سب بیٹھے تھے 5-7، میں نے وضو کر کے اپنی نماز پڑھی، پھر میں ان نوجوانوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا. سب سے میں نے ملاقات کی اور پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کسی نے بتایا یہ نام ہے یہ نام. اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا ہم اسکول میں پڑھتے ہیں, یہ دسویں کلاس میں پڑھ رہا ہے, یہ گیارہویں میں, یہ بارہویں کا اسٹوڈینٹس ہے فلاں. ماشاء اللہ. میں نے کہا بہت اچھی بات. میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ بتایا. میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بارہویں کا تھا علم. میں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ ان کا نہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. بارہویں پڑھنے والا تعلم خلفائے اربعہ میں سے امیر المومنین حضرت عمر کو نہیں جانتا. سید حامد صاحب ولی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, وہ جب وہاں سے ان کا وقت ختم ہو گیا تو وہ دلی آ گئے, اور حکیم عبد الحمید صاحب نے ایک ادارہ وہاں قائم کیا ہے, اس ادارے میں وہ مقرر ہوئے. وہاں ایک شعبہ انہوں نے نکالا ہے کہ جو انڈین سول سروس کے لیے آفیسر بننا چاہتے ہیں ان کو ٹریننگ دے. تو سید صاحب وہاں کام کرتے تھے, تو ان کو جب ہم نے تڑکے سے بلایا تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکی مسلمان آئی کہ مجھے یہ ڈگری لینی ہے اور میں اس کوچنگ کلاس میں شامل ہوں. تو سید صاحب مجھے کہنے لگے, سید حامد صاحب میرا دل بہت خوش ہوا کہ چلو ایک مسلمان لڑکی تو آئی اتنے درجے پر کہ وہ سول سروس کا امتحان دینے کے لیے تیار ہے. تو اس کو بٹھایا, پوچھا کہ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہا معراج النساء. اس نے ایسا کہا میرا نام معراج النساء ہے. تو اچھا تو معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کیا چیز ہے؟ تم کہ مجھے نہیں معلوم کہ معراج کس کو. سید حامد مجھے کہنے لگے کہ یہ ہے مسلمانوں کا حالت کہ اتنے پڑھتے پڑھتے اس درجے پر پہنچی کہ وہ سول سروس کا امتحان دینے کی تیاری کر رہی ہے اور اسے معراج نہیں معلوم. مسلمانوں کی غفلت کا یہ حال ہے کہ جو ہمارے بچے اسکول میں جا رہے ہیں, جو کالج میں جا رہے ہیں, وہ 90% ہیں. ہمارے دارالعلوم میں جو بچے آ رہے ہیں وہ 10% یا کچھ تھوڑے بہت زیادہ ہوں گے. لیکن آپ پورے ڈربن کے اندر آپ سروے کر کے دیکھیے کہ مسلموں کے کتنے بچے مدرسوں میں آئے ہیں اور کتنے بچے اسکول اور کالج میں جا رہے ہیں, اور پھر کتنے بچے اسکول اور کالج میں جا رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے. اگر یہ دیکھنا ہو تو درمیان میں جو چھٹی ہوتی ہے ریسیس کے وقت میں آپ اسکول اور کالج کے باہر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے, پھر دیکھیں آپ ان کے حالات کیسے ہیں. وہاں ٹورنٹو میں سیکنڈری اسکول ہے جہاں میں رہتا تھا, میں ظہر کی نماز میں جا رہا تھا تو ان کا درمیان میں وقفہ ہوا. تو وہ ان کی عادت ہے کہ جب وقفہ ہوتا ہے تو آتے ہیں وہ پیزا ویزا کھاتے ہیں, کوئی برگر کھاتا ہے, وہاں تو ایسے ہی ہے کھڑے کھڑے سب. تو 15-20 کھڑے تھے وہاں مسلمان بچے, اور میں نماز کے لیے نکلا. تو جب میں ٹھہرا رہا, وہ لائٹ تھی اس لیے کراس کرنے کا تھا. اب ایک لڑکی سامنے آئی, مولانا السلام علیکم. میں نے کہا اچھا یہ لڑکی کی اتنی جرات ہے کہ وہ مجھ سے اس طرح بات کرے گی, مولانا السلام علیکم. یہ حال ہے.